جی اگر میری آواز آ رہی ہے ٹیسٹ میں لکھ دیں. آواز جا رہی؟ ہاں جی بھائی آواز سن رہے کہ نہیں؟ آواز میرے حال کوئی بھی سن نہیں رہے، ممکن ہے خیال غلط ہو. ہاں جی آواز نہیں پہنچ رہی. السلام علیکم. ہاں جی ہاں جی آواز کوئی نہیں. سر میں اس لینا آواز تھوڑی ختم ہو گئی. چل سو کٹ گیا پوچھنا وہ کٹ گئی یار لانا بھی بولا. یہ دو کام تھی اپنا فرض سمجھو ڈیوٹی، کہ جس ویلے لاؤ نہ انٹرنیٹ سے وہ کٹ چھوڑو، جس ویلے اس ختم کرو تو سلا دو. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم آواز جا رہی کدھر؟ ٹھیک ہے کوئی دکھا وہ نہیں. ہاں جی ہاں جی مجھے جو کہ نہیں. ہاں جی گڑبڑے فضول تو نہیں ہوں گا کرنی ہے. ٹائم کتنے ایک ایک منٹ کیونکہ میرا ایک ایک منٹ ہاں جی آواز جا رہی ہے نا. اچھا اچھا تو پھر درس شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. كتاب العلم کا صحیح بخاری کی کتاب العلم کا 44 باب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب جو مستحب ہے، ما یستحب جو مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، محبوب ہے، للعالم عالم کے لیے، اذا سئل جب پوچھا جائے، جب سوال کیا جائے، ای الناس اعلم لوگوں میں سے کون زیادہ سب سے زیادہ علم والا ہے، لوگوں میں کون سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے، فیقل العلم پس وہ منسوب کر دے، حوالے کر دے علم کو الی اللہ اللہ کی طرف. یعنی اگر کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ علم جاننے والا کون ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے، یہ بات مستحب ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب میں، کتاب العلم میں، علم کی باتیں، علم کے آداب، علم کے اصول وہ بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ باب باندھا ہے. اس باب کے تحت ایک لمبی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں جو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس
حدیث کو حدیث خضر بھی کہتے ہیں، خضر علیہ السلام والی حدیث. قرآن مجید میں بھی اس حدیث میں جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. یہ واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس کی مزید تفصیل جو ہے اس حدیث میں موجود ہے صحیح بخاری کی. حدیث کا نمبر 122 ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا عبداللہ ابن محمد، ہمیں عبداللہ بن محمد المسندی نے، الجوفی نے حدیث بیان کی. یہ امام بخاری کے مشہور استاد تھے جو کہ بخارا کے علاقے کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے مسند جمع کی تھی، اس وجہ سے ان کو مسندی کہا جاتا تھا. بہت بڑے ثقہ، قابل اعتبار، سچے صحیح راوی تھے. قال حدثنا سفیان، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان بن عیینہ نے یہ حدیث بیان کی. وہ مکہ کے بڑے امام اور محدث اور فقیہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. سفیان بن عیینہ نے فرمایا قال حدثنا عمر، ہمیں عمر بن دینار رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی. عمر بن دینار تابعی تھے، سفیان بن عیینہ تبع تابعی تھے. عمر بن دینار اپنے دور کے بہت بڑے سچے، قابل اعتماد، صحیح حدیثیں بیان کرنے والے عالم تھے، تابعی تھے. سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے، ان کے شاگرد تھے وہ، سیدنا جابر کے. وہ بھی مکے کے رہنے والے تھے. سفیان بن عیینہ بھی مکی تھے اور عمر بن دینار بھی مکی تھے. قال اخبرنی سعید بن جبیر، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بیان کی. سعید بن جبیر رحمہ اللہ مشہور تابعی تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور مظلوم شہید کیے گئے تھے. حجاج بن یوسف ثقفی ظالم نے انہیں شہید کیا تھا. یہ قرآن کے اور حدیث کے بڑے عالم تھے، تفسیر کے بھی اور حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے. یہ بھی مکی تھے. قال قلت لابن عباس، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، یعنی وہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے تو اپنے استاد سے پوچھا یا کہا، ان نوفل البکالیہ یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل. بے شک نوف البکالی یہ کہتا ہے، نوف جو ہے یہ شامی تھا اور بڑا عالم تھا، لیکن اہل کتاب کی باتوں کا عالم تھا، کعب الاحبار کی بیوی کا سابقہ بیٹا تھا، اسرائیلیات کا، یہود اور نصارہ کی روایتوں کا بڑا جاننے والا تھا. بکالی اس کا لقب ہے. تو نوح بقالی یزعم یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بے شک موسیٰ یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہے، انما ہوا موسیٰ آخر، یہ تو دوسرے موسیٰ تھے قرآن مجید میں، قرآن مجید میں جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور خضر کا ذکر کیا گیا ہے، تو نوح یہ کہتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں تھے، یہ دوسرے موسیٰ تھے. یعنی یہ موسیٰ بن عمران نہیں تھے، بلکہ اس کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ بن میشا تھے. نوح کی یہ بات بالکل غلط تھی، اس نے کچھ یہودیوں سے کچھ عیسائیوں سے سنی ہوگی یہ بات، تو اس بات کا رد کرتے ہوئے فقال قذب عدو اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے اس دشمن نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹا ہے یہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام وہی موسیٰ تھے جو بنی اسرائیل والے موسیٰ تھے جن کا قرآن میں ذکر تھا. دوائی تھوڑی سی لینا، گلہ جو ہے نا صحیح. بسم اللہ بسم اللہ. الحمدللہ. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے اس دشمن نے جھوٹ بولا ہے. حدثنا ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے. یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھیں کہ نوف کی جو بات تھی وہ صحیح حدیث کے خلاف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف تھی. اس وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی حدیث کی مخالفت کرتا ہے نا، اور شرط ہم یہ لگاتے ہیں کہ جان بوجھ کر، جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن. نبی کی حدیث کی مخالفت کرنے والا جس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں، کوئی تاویل نہیں، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو وہ شخص اللہ کا دشمن ہے. اور اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے جھوٹا. جس طرح ہمارے اس دور میں بہت سے منکرین حدیث صحیح حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعض صحیح حدیثوں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، بعض صحیح حدیثوں کو قرآن سے ٹکرا دیتے ہیں، بعض کچھ اور طریقے اختیار کرتے ہیں، تو یہ سارے اللہ کے دشمن ہیں. اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تردید کے لیے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی حدیث کو حجت سمجھتے تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے تو ٹھیک، حالا راہ سے والین، اور اگر کسی دوسرے صحابی سے سنیے تو پھر وہ بھی حالا راہ سے والین. اس کا حوالہ دیتے تھے، اس کا ثبوت پیش کرتے تھے. تو اس حدیث کے اصل راوی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، جلیل القدر صحابی تھے، بڑی فضیلتوں والے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے سیکھو. اس قسم کی مفہوم کی کوئی روایت ہے؟ انہوں نے فرمایا قام موسیٰ ان نبیو خطیبن فی بنی اسرائیل. موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ نبیوں کی سنت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, اسی طرح ان سے پہلے موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. خطبہ بیٹھ کر دینا بھی جائز ہے, جس طرح کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے. جمعہ کا خطبہ یا عید کا خطبہ یہ کھڑے ہو کر ہی دینا ہے. فسوہلا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے, کسی نے سوال پوچھ لیا. بنی اسرائیل کو سوالوں کی بڑی عادت تھی. کسی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, ایو الناس عالم, لوگوں میں کون آدمی سب سے زیادہ علم والا ہے, کون سا انسان سب سے زیادہ علم والا ہے لوگوں. فقال انا اعلم, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ یہاں بہتر یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی انسانوں کا تو معاملہ اللہ کے پاس, اللہ سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے, کیونکہ تواضع کرنا یہ بہترین بات ہے. فعاتب اللہ علیہ, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر معاتبہ کیا, یعنی ان کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند نہیں کیا. اذ لم يرد العلم الیہ, کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے, بلکہ کہہ دیا تھا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. مراد ان کی یہ تھی کہ یعنی میری امت جو ہے امت میں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں امت کے مقابلے میں. تو بات تو یہ صحیح ہے کہ اپنی امت کے مقابلے میں نبی سب سے زیادہ جانتا ہے, نبی کا علم اپنی امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ آدمی عاجزی اختیار کرے, آدمی کہے کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو پسند نہ فرمایا. فاوحى الله الیہ, پس اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی بھیجی, وہی نازل فرمائی. یہاں یاد رکھیں کہ وہی صرف نبیوں پر آتی ہے, نبیوں کے علاوہ جبریل والی وہی یہ نہیں آتی کسی پر. ان عبد من عبادی, کہ میرا بندہ بندوں میں سے, میرے بندوں میں سے میرا بندہ, ہاں کر دو, میرے بندوں میں سے میرا ایک بندہ, بے مجمل بحرین, جہاں پر دو دریا مل رہے ہیں اس مقام پر, وہ عالم ان کا, اے موسیٰ وہ تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے, تجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے میرا ایک بندہ جو اس جگہ پر ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں, مجمل بحرین. قال یا رب وکیف بھی, تو انہوں نے کہا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے میرے رب میں کس طرح اس بندے تک پہنچ سکتا ہوں, اس بندے تک میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں. یعنی اس کے ملنے کا کیا راستہ ہے؟ یہ بندہ خضر تھا جس کو خضر بھی کہتے ہیں اردو میں، خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام کون تھے؟ اس بارے میں مختلف علماء کے اقوال ہیں. کوئی کہتے ہیں ولی تھا، کوئی کہتے ہیں کہ نیک آدمی تھا، کوئی کہتے ہیں نبی تھا. اس بارے میں راجے بات یہی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے. جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے قرآن کریم کی آیت وما فعلت عن امری، جو اس قصے میں آگے آئے گی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے. تو یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں تھے صرف ولی تھے، یہ صحیح نہیں ہے. وہ اپنے علاقے کے نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے کے نبی تھے. اس زمانے میں بہت سے نبی آیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کا علاقہ تو فلسطین کا علاقہ ہے. باقی دنیا کے مختلف علاقے جو ہیں ان کے بارے میں واضح معلومات نہیں ملتی ہے، لیکن خضر علیہ السلام اپنے علاقے کے نبی تھے. اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے شوق ظاہر کیا ملاقات کے لیے کہ یہ آدمی سے ملاقات کا کیا طریقہ ہے. فَقِيلَ لَهُ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا احمل حوتاً فی مقتل، آپ ایک مچھلی کو اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیں، ایک تھیلے میں مچھلی کو ڈال لیں. مچھلی جو پانی میں ہوتی ہے فش، اسے پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد وہ مچھلی مر جاتی ہے، اسے بیچا جاتا ہے، لوگ خود بھی شکار کرتے ہیں اور خریدتے بھی اور تحفہ بھی دیتے. تو مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کو تھیلے میں ڈال لو. فَإِذَا فَقَدْتَهُ، پس جب یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے گی، اسے کھو بیٹھو گے، فَوَ سَمَّ، تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ آدمی جس کو اللہ نے تجھ سے زیادہ علم دیا ہے وہ وہاں موجود ہوں گے. یعنی تمہاری ملاقات کی جگہ وہ ہے جہاں تم سے مچھلی گم ہو جائے گی. فن طلاقہ، اب دونوں چل پڑے. قرآن مجید دونوں چل پڑے. ون طلاقہ بے فتح یوشا بن نون، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو، ایک نوجوان کو جن کا نام یوشا تھا، یوشا بن نون، نون کا بیٹا یوشا، یہ بھی نبی تھا، یوشا بن نون، یوشا علیہ الصلوۃ والسلام، اسے لے کر چلے. یعنی اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد کو لے کر سفر شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی طاقت دی تھی. دونوں سفر میں اب جا رہے. وَحَمَلَ حُوتًا فِي مِقْتَلٍ، اور انہوں نے تھیلے میں مچھلی ڈال کر سفر شروع کر رکھا تھا. قرآن کریم میں سورہ کاف میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس حدیث کے ساتھ قرآن کریم کی آیتیں بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نوجوان سے، اپنے شاگرد سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، میں جاتا رہوں گا، رکوں گا نہیں اس وقت تک جب تک مجمع البحرین پہنچ جاؤں، دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پہنچ جاؤں، یا میں آگے ہی چلتا رہوں گا. فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں دو دریا ملتے ہیں، نسیا حوتہما، تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. اب ہوا کیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آگے آ رہا ہے، حتی کانا ہند سخرۃ، حتی کہ دونوں ایک پتھر کے قریب ہو گئے، پہنچ گئے. لمبا سفر کیا، پیدل سفر کیا، چلتے 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 جب وہ وہاں پہنچے ایک علاقے پر جہاں دو دریا ملتے تھے، اور وہاں پر ایک درخت ایک پتھر کے قریب آرام کرنے کے لیے دونوں رک گئے. وزارو سہما، تو لیٹ گئے، اپنے سر رکھ دیے آرام کرنے کے لیے، لمبا سفر تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. وہ نام اور سو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی اور یوشع بن نون علیہ السلام دونوں سو گئے، بس تھوڑی سی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام صحیح تھکے نہیں تھے، ممکن ہے کہ یوشع بن نون تھک گئے ہوں اور ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی رک گئے ہوں، اور اس کے بعد جب وہ لیٹے ہوں تو یہ بھی لیٹ گئے، اور وہ سوئے تو یہ بھی سو گئے، دونوں سو گئے. فنسل الحوت من المقتل، تو تھیلے سے وہ مچھلی پھسل کر نکلی، تھیلا بھی رکھ دیا ہوگا انہوں نے زمین پر، تو تھیلے سے وہ مچھلی جو ہے نا پھسلتی ہوئی نکلی باہر، وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر باہر نکلی. فاتخذ سبیلہ فی البحر، مچھلی نے اپنا راستہ پکڑ لیا، چلنا شروع کر دیا سمندر کی طرف، پانی کی طرف، سرابا تیز، یعنی وہ تھیلے سے نکل کر تیز تیز وہ زمین پر گستی ہوئی چلتے ہوئی پانی میں چلی گئی. وکان لموسیٰ و فتح عجبا، اور یہ بات موسیٰ اور ان کے شاگرد کے لیے تعجب والی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو تعجب والی بات بعد میں بنی جب انہیں پتہ چلا، اور یوشع علیہ السلام کے لیے تعجب والی بات تو اس وقت تھی جب وہ اٹھے نا، تو تھیلا لیا نا، اور تھیلے مچھلی نہیں ہے اور وہاں پر نشان لگا ہوا ہے زمین پر ریت وغیرہ پر، پھر وہ بھول گئے. تو آگے فرمایا فلما جاوزا، اب وہ آگے جا رہے ہیں، جب وہ یہاں سے آگے چلے، صحیح بخاری میں آتا ہے فن تلقا بقیت لیلتہما ویومہما، باقی رات بھی اور باقی اگلا دن بھی چلتے رہے دونوں، چلتے رہے چلتے رہے. فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع کو کہا آتنا غدانا، لے آؤ صبح کا کھانا، ذرا کھانا لے آؤ، کھانا تیار کرو. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم تو اس سفر میں تھک گئے ہیں، اتنا لمبا سفر، سفر ہی سفر، تھک گئے. ولم یجد موسیٰ مسا من النصب حتی جاوز المکان الذی امر به، راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھکن کو تھکنے کو محسوس نہیں کیا تھا, مگر اس وقت جب اس مکان اس جگہ سے گزر گئے تھے, یعنی جو گھر سے نکلے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ گھر سے جو نکلے ہیں تو سارا دن اور ساری رات چلتے رہے, راستے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا, اس آرام کے دوران مچھلی پانی میں چلی گئی. فقال لو فتاه, تو پھر ان کے شاگرد نے, نوجوان نے جواب دیا, قرآن کریم میں بھی آتا ہے فلما جا وزا قال لفتاه آتنا غداءنا, جب وہ دونوں اس علاقے سے آگے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان سے شاگرد سے کہا لیا کھانا صبح کا, لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ہم تو اس سفر میں تھک گئے, تو ان کے شاگرد نے جواب دیا ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت, آپ کا کیا خیال ہے جب ہم نے ایک پتھر ایک چٹان کے قریب پناہ لی تھی تو میں مچھلی بھول گیا, مچھلی میں وہاں بھول گیا, وما انسانی ہو الا شیطان ان اذکر, پھر کہنے لگا کہ مجھے تو یہ شیطان نہیں بلائی تھی بات یہ یاد کرنے سے, واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور وہ مچھلی تو آپ سمندر میں چلی گئی تھی, بڑی عجیب بات ہوئی تھی. قال موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا فرمایا ذالک ما کنا نبغی, یہ وہ جگہ ہے جو ہم تلاش کر رہے, اس جگہ تو ہم نے وہ جانا ہے. فرتدا علی آثارہما قصصا, تو دونوں اپنے نشانوں پر یعنی اپنے قدموں کے نشانوں پر دونوں واپس چل پڑے, زمین پر جو ان کے قدموں کے نشان تھے نا ان کو دیکھتے دیکھتے واپس اب جا رہے ہیں اسی علاقے کی. تو فلما انتہیا الی الصخرتی, جب وہ دونوں پہنچے اس چٹان کے پاس اس پتھر کے پاس جہاں پر مچھلی گم ہو گئی تھی, اذا رجل مسجن بثوب, تو ایک آدمی تھا جو اپنے اوپر چادر کی ہوئی کپڑا کی ہوئی لیٹا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی لیتا ہوا تھا. او قال تسجا بثوبی, یا راوی نے یہ کہا تھا کہ اس نے اپنے اوپر چادر ڈال رکھی تھی. فسلم موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا تھا, السلام علیکم, پتہ چلا کہ سلام نبیوں کی سنت ہے, یہ صرف دین اسلام میں نہیں, اگلی پہلی جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا دین اسلام ہی ہے, لیکن اگلے نبیوں کی شریعت میں بھی سلام ہے. فقال الخضر, تو خضر نے جواب دیا وانا بارضک السلام, وہ آدمی تیرے علاقے میں سلام کدھر سے آ گیا, مراد یہی ہے کہ اس نے سلام کا جواب دیا ہوگا خضر علیہ السلام نے کہ وعلیکم السلام, پھر پوچھو گا کہ آپ کے علاقے میں کدھر سے سلام آ گئے, تم کون ہو؟ فقال انا موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ فوجدا عبدا من عبادنا, پس دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا, آتینا رحمتا من عندنا, ہم نے اپنے پاس سے اس کو رحمت دی تھی, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم دیا تھا خاص. اس آیت سے صوفی تصوف والے لوگ جو ہیں
یہ کہتے ہیں کہ خضر ولی تھے اور ولیوں کے پاس لدنی علم ہوتا ہے، ان کی یہ بات باطل ہے، غلط ہے. یہ کہنا کہ خضر نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے وعلیکم السلام، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. تو اس نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ قال نعم، فرمایا ہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں تھے، دوسرے نبی تھے، دوسرے علاقے کے تھے، ورنہ امتی پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لائے، اور وہ اپنے نبی کو پہچانتا ہی نہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیری اتباع کروں اس بات پر کہ تجھے جو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم دے رکھا ہے وہ مجھے سکھا دے، یعنی تیرے پاس جو علم ہے وہ مجھے سکھا دے، کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ اگر رہوں؟ قال، تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا، انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ، میرے پاس ایک علم ہے اللہ کے علم میں سے، علمنی ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، لا تعلم انت، تم اس کو نہیں جانتے. اللہ نے اپنے علم میں سے کچھ علم مجھے سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسا علم سکھاتے ہیں، سکھاتے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے. وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكَ هُو لَا عَلَمُهُ، اور آپ کے پاس ایسا علم ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا جو میں نہیں جانتا ہوں. میرا علم آپ نہیں جانتے، آپ کا علم میں نہیں جانتا، دونوں کو اللہ نے سکھایا. اسی سے ہم ایک بنیادی عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اگلے جو نبی تھے ان کو جو علم، چاہے وہ غیب کا علم ہو، مستقبل کی بات ہو، آنے والی بات ہو، اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے بتا دے، وحی کے ذریعے دکھا دے، وحی نازل فرمائے، تو وہ علم وہ جانتے تھے. اور جو علم اللہ نے نہیں سکھایا، وحی کے ذریعے نہیں بتایا، وہ نہیں جانتے تھے. عالم الغیب اللہ ہے، یہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ اپنے غیب میں سے جو خبر، جو اطلاع، جو انباء اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دے وہ جانتا ہے. یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ جو غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتاتا تھا، جو اس نے بتایا وہ جانتے تھے، اور جو نہیں بتایا وہ نہیں جانتے تھے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا تعلمہم، تو نہیں جانتا ان کو، منافقوں کو. اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کی. غیب جاننے والا اللہ، عالم غیب اللہ، ہاں اللہ اپنے غیب میں سے بعض غیب اپنے کسی نبی کو وحی کے ذریعے بتا دے، جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا، مثال کے طور پر حجاز میں آگ لگے گی، سیدنا عمر شہید ہوں گے، سیدنا عثمان شہید ہوں گے، سیدنا حسن بن علی عثمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے، اور مختلف باتیں، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ ساری باتیں چونکہ غیب کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی تو آپ وہ جانتے تھے، اور جو نہیں بتایا وہ نہیں جانتے تھے. تو خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا، تیرے پاس وہ نہیں، اور تمہارے اور آپ کے پاس جو علم ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا وہ میں نہیں جانتا ہوں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں
تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت اسلام نے کہ انک لن تستطیع معی صبرا, اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. وکیف تصبروا, اور آپ صبر کس طرح کر سکتے ہیں؟ علی ما لم تحط بی خبرا, اس بات پر کہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں, خبر ہی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں گا, تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو آگے انہوں نے کہا کہ قال فین تباتنی فلا تسلنی عن شیء, حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میری تابعداری کرنا چاہتے ہیں, میری اتباع کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو مجھے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا, کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا, اس وقت تک جب میں خود آپ کو بتا نہ دوں. فن طلقا, آپ دونوں چل پڑے. صحیح بخاری میں آ رہا کہ فن طلقا یمشیان علی ساحل البحر لیس لہما سفینۃ, پس دونوں چل پڑے, چلنے لگے پیدل سمندر کے ساحل پر, اور ان کے پاس کشتی نہیں تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوشع بن نون وہاں پر رہ گئے, اسی جگہ یوشع بن نون رہ گئے, اور دونوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چل پڑے. کیونکہ اب آگے جو سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے, یہ سچا قصہ جو بیان ہو رہا ہے, تو اس میں دو آدمیوں کا ذکر ہے. کشتی کوئی بھی نہیں تھی ان کے پاس. فمرت بہما سفینہ, تو وہاں پر پانی میں ایک کشتی گزری, ان کے قریب سے کشتی گزری. فکلموہم ان یحملوہما, تو انہوں نے کشتی والوں کو روکا ہوگا, اشارہ کیا ہوگا, انہیں کہا کہ ہمیں بھی کشتی میں بٹھا لیں, اپنی کشتی میں ہمیں بھی سوار کر دیں. لگتا یہ کہ وہ پار جانا چاہتے تھے, وہ دریا کے پار جانا چاہتے ہوں گے. فعرف الخضر, کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا, اللہ کے اس بندے کو, رسول کو, نبی کو پہچان لیا. فحملوہما, انہوں نے فوراً ان کو کشتی میں بٹھا لیا, بغیر نولن, کرایہ بھی نہیں لیا. اس سے کرائے کا جواز ملتا ہے کہ یعنی کرایہ لینا جائز ہے, کشتی کا کرایہ لینا, اس طرح گاڑی کا کرایہ لینا, جہاز کا, جتنی بھی چیزیں, مکان کا کرایہ لینا, جو جس چیز کا مالک ہے اس کا کرایہ لینا جائز. تو اب انہوں نے بغیر کرائے کے بٹھا لیا, کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ خضر اسلام اللہ کے نبی ہے, رسول ہے, نیک آدمی ہے. فجاء عصفورا, کیسی پیاری بات ہے, غور سے سنے بھائیو. اب کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک چڑیا آئی, چھوٹا سا پرندہ آیا, چڑیا آئی. فوقع علی حرف السفینہ, وہ کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی. کشتی کا جو کنارہ, اس کے اوپر جو لکڑی ہے اس پر بیٹھ گئی, اور وہ کنارہ ہوگا جو کہ پانی کے ساتھ قریب لگا ہوا تھا. پانی کے قریب کشتی کی جو لکڑی تھی اس پر وہ پرندہ بیٹھ گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں, خضر علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں. فنقر نقرتن او نقرتین فی البحر, اس چڑیا نے سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر پانی تھوڑا سا لیا, ایک دفعہ یا دو دفعہ, یعنی چھوٹی سی وہ چڑیا تھی اور اس نے اپنی چھوٹی سی چونچ پانی میں ڈالی ہے پانی پینے کے لیے, دو دفعہ. فقال الخضر, تو خضر علیہ السلام نے سمجھایا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا کنقرت ھذا العصفور فی البحر, میرا علم اور تیرا علم یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی کمی نہیں کرتا جس طرح کہ یہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے, چھوٹی سی چڑیا, اس نے چونچ کے ذریعے سمندر کے پانی سے جو لیا ہے نا, اتنا بھی نہیں, یعنی یہ نسبت بھی نہیں, ایسی نسبت ہے.
اللہ کا علم وہ تو سارا ساری کائنات پر محیط، ما کانا ما یکون سب اللہ جانتا ہے، عالم الغیب دلوں کی بات جانتا ہے، ماضی حال مستقبل سب جانتا ہے، اور تیرا میرا علم تو تھوڑا سا علم ہے، اور وہ بھی وہی والا علم جو اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا. اس سے ان لوگوں کا بریلوی حضرات جو کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ سارا غیب جانتے تھے، خیر عالم الغیب تو وہ بھی نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سارا غیب جانتے تھے، ما کانا ما یکون کا، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. تو انہوں نے یہ عقیدہ بھی سمجھایا خضر علیہ السلام نے کہ ہمارا علم جو ہے نا یہ تو اتنا تھوڑا سا ہے، محدود علم، اللہ کا اللہ محدود علم. فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینہ، تو خضر علیہ السلام نے آگے ہو کر کشتی کی کے پھٹوں میں سے ایک پھٹے کو پکڑا، فنزا اور اس کو کھیل لیا، لکڑی کے جو پھٹے لگی ہوئی تھی کشتی میں، بڑی خوبصورت کشتی تھی، بڑی خوبصورت، لکڑی کے پھٹوں میں سے ایک پھٹے کو پکڑ کر توڑ دیا، اکھاڑ لیا، کشتی ان کی خراب کر دی. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فن تالا کا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا رکیبا فی السفینہ، تے حتی کہ جب دونوں کشتی پہ سوار ہو گئے، خرا کہا تو اس نے پھاڑ دیا خضر علیہ السلام نے. تو کہا موسیٰ نے، قالا خرقتا لتغرق اہلا، موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کشتی کا یہ پھٹا اس لیے اکھاڑا ہے، اس لیے توڑا ہے کہ آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں. لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو بڑی بات کی ہے، یعنی غلط بات کی آپ نے. اور صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم حملونا بغیر نول، یہ لوگ جو ہے انہوں نے بغیر کرائے کے ہمیں اٹھایا ہے، کشتی میں سوار کرایا ہے بغیر کرائے کے، کرایا لیا نہیں انہوں نے، اتنے اچھے لوگ ہیں، حمدت الی سفینتہ، اور تو نے کیا کام کر دیا ان کی کشتی کے ساتھ، فخرقتا لتغرق اہلا، تو نے آپ نے تو اس کی وہ لکڑی کو یعنی توڑ، اس کو اکھیڑ لیا اس لیے کہ لوگ ڈوب جائیں. قالا، تو خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا؟ قرآن میں ہے کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، لکا کے الفاظ نہیں قرآن میں. تو ممکن ہے کہ موسیٰ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت میں یہ الفاظ ہو. تو یہ ہمارے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ ہے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع شدہ ہے، مصحف عثمانی. قال لا تواخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے پکڑو نہیں. ولا تورکنی من امر عسرا، اور میرے ساتھ سختی سے برتاؤ نہ کرو. تو فکانت الاولى من موسیٰ نسیانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بات بھول کی وجہ سے ہوئی تھی، بھول گئے تھے. فانطلقا، اب دونوں دوبارہ چلنا شروع ہوئے. فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِنْمَانِ، ایک بچہ تھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَاسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ لیا سر سے، اوپر سے پکڑا، فَقْتَلَ رَاسُهُ بِيَدِهِ، اور ہاتھ کے ساتھ اس کی گردن توڑ دی، قتل اس کو کر دیا، مار دیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، حتی کہ جب دونوں کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فقال موسیٰ، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، آپ نے تو ایک بے گناہ آدمی کو، بے گناہ بچے کو بغیر کسی قتل کسی وجہ سے قتل کر دیا، یعنی اس نے کوئی قتل بھی نہیں کیا تھا، کیوں قتل کر دیا؟ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ اگر قتل کرے گا تو اس کو سزا کیا ملے گی، تو یہ مسئلہ وہ اس بارے میں مختلف دلائل ہے، مسئلہ اجتہادی ہے. اگر چھوٹا بچہ اس کو استعمال کرنے والے اس کے والدین اس کے دوست ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو قتل کراتے ہیں، تو پھر اس کو اسلامی حکومت اگر مناسب سمجھے گی اجتہاد کریں گے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا کہ میں نے کیا تجھے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ لقد جئت شئنک رابوس علیہ السلام نے کہا آپ نے تو بڑا منکر کام کیا. ابن عینہ اس کے راوی کہتے ہیں وحاذا اوقد، یہ پہلی بات سے زیادہ تاکید والی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ لکا کے جو الفاظ علم اقل لکا لکا یہ صحیح بخاری میں کاتب کی غلطی سے آ گئے ہوں، مجھے تو خیر موقع نہیں ملا اس کی تحقیق کا، یہ بعد میں کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بہرحال زیادہ تاکید والی بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سال تو کان شیم بادا فلا تو صاحب نے، اگر میں پھر کوئی دوسرا سوال کروں نا تجھ سے تو مجھے پھر اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ. قد بلغت من لدنی عذرا، میرا عذر اب پہنچ گیا آپ تک. فن تلقا، تو پھر چل پڑے. حتی اتیا آل قریت استطعما اہلھا اذا اتیا، حتی کہ جب دونوں ایک گاؤں میں پہنچے نا تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا. مہمان تھے، مسافر تھے، کھانا پاس نہیں تھا، بھوکے تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان اور بشر جو ہے نا وہ محتاج ہے کھانے کا، تو انسان اور بشر تھے، فرشتے نہیں تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت اسلام فرشتہ تھا، یہ ان کا قول غلط ہے، باتیں رہے. بعض الناس یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت اسلام فرشتے تھے، تو کھانا تو دونوں نے مانگا تھا، فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے. اور صحیح بخاری میں تو یہ الفاظ ہے کہ رجل، وہ آدمی تھا، فرشتے رجل نہیں ہوتے. اس گاؤں کے لوگ اچھے نہیں تھے، خراب تھے. فاؤبو ایوزیفوہما، لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. کوئی عام مہمان بھی آ جائے، کوئی دنیا دار مہمان بھی آ جائے، تو اس کی بھی مہمان نوازی کرے گی. اور یہاں پر دو نبی دو رسول جو ہیں وہ مہمان ہیں اور لوگوں نے انکار کر دیا، کیسے احمق لوگ تھے. فوجدا فی جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، دیکھا دونوں نے کہ ایک دیوار ہے اور وہ دیوار گر رہی ہے، قریب ہے کہ گر جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام بیٹھ گئے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کام شروع کر دیا. اب وہ دیوار کی وہ اینٹیں نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ رہے ہیں، دیوار کو برابر کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں تاکہ گر نہ جائے. موسیٰ علیہ السلام اب صبر نہ کر سکے. خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا. تو فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کا اجر ان سے لے لیتے، بدلہ لے لیتے، رقم لے لیتے. لگتا یہ کہ دونوں کے پاس رقم بھی نہیں تھی، ورنہ کھانا رقم دے کر خرید کر کھا لیتے. نبی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوتا، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہی ہے. تو اب یہ تیسرا سوال ہو گیا کہ اگر آپ چاہتے تو صرف پیسے لے لیتے نا، یہ کیا کیا آپ نے؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا خضر اسلام نے کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ بس آخری بات، جدائی. اب سونبیو کبھی تعویل ما لم تستطیع علیہ صبر، میں تمہیں وہ ساری بات بتا دوں گا جس کا آپ صبر نہیں کر سکے. آگے وہ انہوں نے جو بتایا وہ قرآن کریم میں، میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، لوددنا، ہم یہ چاہتے تھے، لو صبرا، اگر وہ صبر کرتے، حتی
حتا یقص علینا من امرہما یا حتا یقص علی من امرنا، تاکہ ان کی جو معاملہ تھا یہ قصہ ہمارے سامنے بیان ہوتا رہتا، آگے کیا ہوتا آگے کیا ہوا یہ ساری باتیں بیان ہوتی، لیکن وہ صبر نہ کر سکے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ خضر نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے. اما سفینۃ فکانت لمساکین، یہ جو کشتی تھی نا یہ غریبوں کی تھی. یعملون فی البحر، وہ سمندر میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں، اس میں عیب ہو جائے، اس میں نقص ہو جائے، نقص والی. وکان وراؤ ملک، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو قبضہ کر رہا تھا، غصب کر رہا تھا، یعنی اچھی کشتی کو، جس کشتی کی حالت بہت اچھی ہوتی تھی وہ اپنے لیے قبضہ کرتا تھا، اور آج کل بھی کرتے ہیں. وہ ام الغلام، وہ لڑکا جو تھا. فکان ابواؤ مومنین، اس کے ماں باپ مومن تھے. فخشین ایور قوما طغیان و کفرا، تو ہمیں یہ ڈر ہو گیا کہ یہ ماں باپ کو یہ کافر بنا دے گا، فاسق باغی بنا دے گا، سرکش بنا دے گا. فارادنا، تو ہمارا یہ ارادہ تھا. ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا اقرب رحما، کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے اور اچھا جو ہے وہ بیٹا دے دے، اچھا لڑکا عطا کرے. وہ عمل جدارو، رہ گئی دیوار. فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ، وہ اس شہر میں دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. وکان تحت کنز اللہما، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، خزانہ دبا ہوا تھا. وکان ابوہما صالحہ، اور ان کا باپ نیک تھا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، تیرے رب کا یہ ارادہ ہے، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں جب نوجوانی کو پہنچ جائیں. ویستخرجا کنزہما، تو اپنا وہ خزانہ اس دیوار سے نکال لیں. جب جو جوان ہوں گے یا دیوار کو یہ مکان دوبارہ بنائیں گے، دیوار کو گرائیں گے، تو ان کو نیچے سے خزانہ مل جائے گا. رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہوئی ہے، اللہ بڑا مہربان، اس کی مہربانی ہے. وما فعلت عن امری، اور یہ کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرا اختیار نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستع علی صبرا، یہ ہے تشریح، تعویل، تفسیر، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. یعنی آپ اگر صبر کرتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا، آپ نے صبر نہیں کیا، تو یہ آپ کے جو تین سوال تھے ان کے یہ جواب ہے. تو یہ لمبی حدیث ہے، اور اس میں بڑے مسائل اور نقطے ہیں. تو یہ ساری لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور یہ اس باب کے مطابق ہے کہ عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، بلکہ عاجزی کرنی چاہیے، کہنا چاہیے اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ سب سے بڑا عالم ہے، اللہ کا علم سب سے زیادہ، یہ کہنا چاہیے. تو یہ قصہ ہے جس سے صوفی حضرات استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھا، رسول نہیں تھا، بلکہ ایک ولی تھا، اور ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا اور غیب جانتا تھا. یہ ساری باتیں باطل ہیں، غلط ہیں، یہ گمراہی پر مبنی ہیں. قول راجے میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نبی اور رسول ہیں، اور یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان اس لیے کیا کہ عالم کو عاجزی کرنی چاہیے، عاجزی میں ہی دونوں جہانوں کی نجات ہے. تو یہ لمبی حدیث تھی جو آج ہم نے بیان کی ہے. ہم وقت تھوڑا ہے، کوئی اگر ساتھی کوئی سوال جواب کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، باقی اگلے باب جو ہیں پھر اگلے انشاءاللہ ہفتے سے پڑھیں گے. تو یہ لمبی حدیث تھی، اس سلسلے میں اگر کوئی بات سمجھنا ہے وہ سوال کر لیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے سوال، یہ ہونے چاہیے جو علم حدیث اور دین کے ساتھ ہوں. غلط قسم کے سوال، سیاسی سوال، یا ایسے سوال جن کے ساتھ ہو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کے جواب دینے کی ضرورت ہے. کسی سیاسی قسم کے سوال کا کوئی جواب جو ہے نا وہ میں نہیں دوں گا. جس جو سوال کتاب و سنت کے ساتھ متعلقہ ہیں، کوئی حدیث کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں بھائی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. اگر بیل دے ہوتا بیل دے.
بیلچے دا بیلچے دے
بھائی سوال یہ ہے شیخ صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ فطر علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ کیونکہ اکثر یہ کتب میں دیکھا جاتا ہے اور لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ انسان تھے اور نبی تھے تو ان کی عمر پھر لیکن زیادہ نہیں ہو سکتی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک وہ جو ہے زندہ ہو اور وہ ہر جگہ موجود ہو جس طرح عام آدمی.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات راجی اور صحیح ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے, اور بعض لوگوں کا صوفیوں کا یہ کہنا کہ وہ زندہ ہیں اور دریاؤں پر ملتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں جیسا بہت سے صوفی کہتے ہیں, اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی ایسی حدیث, قرآن کی آیت, کوئی صحیح حدیث, کسی صحابی کی بات, کسی تابعی کی بات ایسی کوئی بھی نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام وہ اب زندہ ہیں اور دنیا میں پھرتے ہیں. صرف عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت ہے جو آسمان پر ہے, زمین پر وہ ہے بھی نہیں, آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. جی بھی پکڑ پکڑ کے گننا. جی اچھا میری آواز ہو جا رہی کہ نہیں؟ اچھا تو اب خضر علیہ السلام کے بارے میں بالکل یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے, بلکہ علماء حق نے, امام بخاری اور دوسرے علماء نے بتایا کہ خضر علیہ السلام مر گئے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے نا تب بھی وہ مر گئے ہیں, فوت ہو گئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جتنے بھی زیرو اس زمین پر موجود ہیں سب 100 سال کے اندر فوت ہو جائیں گے. تو اب اگر وہ ہوتے بھی تو فوت ہو چکے ہوتے, اور وہ اگر ہوتے تو بدر میں آتے, احد میں آتے, نبی کی حمایت کے لیے آتے. تو وہ ان کے اصل میں سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں, کتاب و سنت میں یا اجماع میں یا سلف صالحین کے آثار میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے ان کے زندہ ہونے کی کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور اب بھی زمین پر ہیں اور پانی پر چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں جو تصوف والے صوفی لوگ یہ گڑتے ہیں بناتے ہیں. حافظ ابن حجر نے اس بات کی بات کی ہے, اس میں بھی علیہ صحابہ فی معرفت صحابہ میں خضر کے بارے میں, اور محقق علماء سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سارے خضر علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں. امام ابن جوزی نے بھی, اور انہوں نے دلائل بھی دی, اور امام بخاری بھی, دوسرے بڑے جلیل القدر علماء سارے یہی کہتے تھے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو گئے, زندہ نہیں ہے. تو اس بارے میں یہی بات صحیح ہے, جو لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں ان سے دلیل کا مطالبہ کریں, وہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں. آواز دیکھو بھی کی یہ جس حدیث کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے اس کو ہم نے بہت
تلاش کیا ہے، کافی جو ہے محنت کی ہے، کافی محنت کی ہے، بہت تلاش کی ہے، کسی کتاب میں یہ حدیث ہمیں نہیں ملی. یہ یعنی ایک شادی کر لے، پھر دوسری کر لے، پھر تیسری اور چوتھی ہے، اور اس طرح کہ غریب آدمی تھا شادی پر شادی کرتا گیا. یہ بے اصل موضوع من غلط روایت ہے جو قصہ گو نے واز کرنے والوں نے بنا لی ہے. کسی حدیثی کتاب میں ہمیں یہ روایت ملی نہیں، جھوٹی روایت ہے. اس کا بیان کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے. توبہ بھی دنیا میں ہم قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں اس کی مرضی. تو یہ جھوٹھی روایت ہے، اس کی کوئی اثر نہیں، کسی کتاب میں یہ موجود نہیں، حدیث کی کسی کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں. جی تاریخ کی کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زاد دی تھی. یہ بات جھوٹ ہے، باطل ہے، بکواس ہے، غلط بات ہے، اس کی کوئی اثر نہیں. بس وہ جس طرح عام لوگ فوت ہوتے ہیں، جس طرح عام وہ فوت ہوئی بغیر کسی زار کے، بغیر کسی قتل کے، انہیں قتل نہیں کیا گیا، زار نہیں دیا گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ زار دیا گیا ہے ان سے دلیل پوچھیں. جھوٹ بولتے ہیں یہ شیعہ رافضی حضرات، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں کسی کتاب میں. اس بارے میں آپ وہ ہمارا ایک مضمون جو ہے مانا مال حدیث میں چھپا، پتہ نہیں وہ تو یہاں خیر ہوگا بھی نہیں انٹرنیٹ پر. یعنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، یہ تازہ رسالہ جو چھپا ہے نا، یہ سوال فروری والا، یہ مارچ والا، مارچ والا رسالہ، تو اس میں یہ موجود ہے. ہاں جی اس میں ہے نا، ہاں جی اس میں یہ رسالہ نمبر ہے 34 نمبر رسالہ ہے. علماء لکھتے ہیں کہ 57 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین فی الحدیث امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تھی. یہ بھی صحیح سند ثابت ہے. اور یہ کہنا کہ انہیں ذات دی گئی تھی، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اثر نہیں، غلط بات ہے. اور یہ تاریخ کے لوگ جو ہیں نا، یہ من غلط تاریخیں بیان کرنے والے شیعہ حضرات، وہ بغیر حوالے کیسی باتیں کرتے ہیں. آپ سے اگر کوئی بات کرے تو آپ انہیں کہیں کہ اس کا حوالہ پیش کرو، یہ کون سی تاریخی کتاب میں سند پیش کرو. جب تک اس کی صحیح سند نہیں پیش کی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس بات. یہ تہمت ہے جو امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی ہے، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی ہے. تہمت ہے بالکل. غلط پڑھنا لکھے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی. شیخ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر 70-80% جو لوگ ہیں نا وہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو گھر میں رکھ لیتے ہیں اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں. یہ پچھلی 2-4 بکرا عیدوں سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ کی ہڈی جو ہے نا اس کو بڑا وہ مانتے ہیں کہ یہ گھر میں جو ہے نا وہ باعث برکت ہوتی ہے. تو کچھ عرصہ پہلے ایک روڑی آئی تھی جو وہ رکھ لیتے تھے گھر کے اندر، تو اس کو کچھ پروسیس کرتے تھے، وہ اگر 2-3 بن جائے تو وہ پھر اس کو مال و دولت کے لیے وہ مطلب سمجھتے تھے. ایک تو اس بارے میں روشنی ڈال دیجیے گا. اور دوسرا اپنا شکشا مجھے، میں نے ایک کسی عالم سے سنا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو برکت ہے نا وہ 3 چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. تو اب میں یہ آپ مجھے اس کو بتا دیجیے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. ایک اس میں سے 2 مجھے یاد ہیں، ایک تو حجرہ اسود ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پیچھے بھی آپ برکت ہے، اور تیسری ایک سنے کہا تھا وہ شاید قرآن مجید کا پڑھنا تھا. آپ اس چیز میں وہ پلیز روشنی ڈال دیجیے کہ اگر ان لوگ وہاں تک سجا سکتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
یہ جو بات ہے نا کہ اونٹ کی ہڈی رکھنا یا اس اس طرح کی باتوں سے برکت حاصل کرنا یہ جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اثر نہیں، فضول بات ہے، یہ کوئی ثابت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ صحابہ سے نہ تابعین سے، کوئی بھی ثابت نہیں، غلط بات ہے، کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح تین چیزوں والی برکت والی جو بات آپ نے کسی عالم سنی، یہ بھی بلا دلیل ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید گھر میں ہونا چاہیے، قرآن تلاوت کرنا چاہیے، قرآن برکت والی کتاب ہے، قرآن سے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، کیونکہ اس کا کلام ہے۔ ایک اگر حرف پڑھا جاتا ہے قرآن کا، بس الف لام میم، تو اس کی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، حدیث کی کتابیں رکھنی چاہیے، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ جو بحد و حساب ہوں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالے تو یہ اس کی طرف سے بھی پھر رحمت ہی ہوتی ہے مومن کے لیے۔ مومن کا ساری باتیں ہی خیر ہوتی ہیں، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اگر اس پر خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی ساری باتیں اچھی ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ باتیں دونوں جو آپ نے سوال کی ہیں بے اصل ہیں، کہ کوئی دلیل نہیں ہے، جھوٹی باتیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث رکھیں اپنے پاس، اس کا بہت اچھی بات ہے۔ ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی چیز ثابت ہے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی برکت والی بات۔ مثلا نبی کریم کا اگر بال ثابت ہو صحیح سند کے ساتھ، 100% صحیح، بالکل 100% یقین ہو، لیکن افسوس یہ کہ اس وقت ہے نہیں کہیں، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا منسوب ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں شاہی مسجد میں بال رکھا ہوا ہے یا امامہ رکھا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں، تو یہ ثابت نہیں ہے، منسوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہونا کوئی چیز، مثلا آپ کا بال، تو یہ بھی برکت کی بات ہے۔ جس طرح کی حدیث کتابوں میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ کے پاس بال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو پیالے میں رکھتی تھی، پانی ڈال کر وہ لوگوں کو دیتی تھی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اگر قمیص مل جائے یا چادر مل جائے، لیکن یہ اس زمانے کی بات تھی جو صحابہ کا دور، اب ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں، سند نہیں، اب موضوع اور بے اصل قسم کی باتیں لوگوں مشہور ہیں۔ اس وقت برکت کے لیے صرف قرآن مجید اور حدیث کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح اللہ کے آگے دعائیں کرنا ہے، صدقے دینے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اچھی باتیں کرنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں برکت کی ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل فرمائے اور اللہ ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے۔ یہ اگلے ساتھ سوال کریں۔ بس یہ دو ساتھی نہیں اور سوال جواب مل جائیں۔ اچھا جی، میں نے جواب سن تو لے لے پھر جواب دو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عثمان بھائی آ رہے پوچھ رہے ہیں عثمان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم سے تھوڑی سی ایک بندی بولنے کی تکلیف سننے کو ملی، جس میں بڑا چلا رہے تھے لوگ، دیکھ اس بات پہ کہ مدثین نے جو آدیش بیان کی اس کے سارے معنی و مفہوم کو وہ لکھا سکے، اور یہ کام کیا ہے فقہاء نے، خصوص وہ نام رکھے کہ ہم وہ نثار محمد اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آدیش ہیں ان کی شرح یا ان کا جو مفہوم ہے وہ سمجھا ہے اور پھر ادا کیا ہے، جس کو کہ ہم فقہ عرضی کہتے ہیں، ان کی یہ بات یہاں تک صحیح ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
اچھا جی، یہ سوال، اچھا جی، یہ ٹیکسٹ میں بھی سوال لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کی توبہ کیوں قبول نہیں۔ بھائی محدثین نے اصول حدیث میں یہ مسئلہ لکھا ہے، محدثین نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ دنیا میں اب اس کی ہم توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کوئی آدمی اگر سچے دل سے بھی توبہ کرے نا، ہم اس کی روایت نہیں مانیں گے، وہ اپنی زندگی میں ایسا بڑا جرم کر چکا ہے اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنے کا، بلکہ بعض محدثین کہتے ہیں اس کو قتل کرنا چاہیے، لیکن توبہ کے بعد خیر قتل نہیں کریں گے اسے، لیکن اس کی ساری روایتیں مردود ہو جائیں گی۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کا مشیت ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، ہم اس دنیا میں اس کی روایت بالکل نہیں مانیں گے، اس کی توبہ ہم قبول نہیں کریں گے۔
یہ اصول حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں مقدمہ ابن صلاح میں، اختصار الحدیث میں، دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو محدثین کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شان کی وجہ سے، حدیث کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اور لوگوں کو ڈرانے اور زجر و توبیخ کی وجہ سے یہ اصول جو ہے بیان کیے. اس کے بعد اب دوسرا سوال تھا جو کہ کسی نے کہا ہے کہ یعنی محدثین نے حدیثیں لکھی ہیں اور فقہا نے اس کا تشریح بیان کی. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ محدثین ہی فقہا تھے. یہ کہنا کہ محدثین دوسرے لوگ ہیں، فقہا اور لوگ ہیں، یہ غلط بات ہے. مثال کے طور پر امام بخاری بہت بڑے محدث تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے. حافظ ابن حجر نے تقریب و تعظیم میں یہ لکھا ہے کہ امام بخاری کے بارے میں، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، وہ ساری دنیا کے حدیث کے فقہ میں امام تھے. یعنی امام بخاری صرف فقی نہیں تھے بلکہ فقیوں کے بھی امام تھے، علم فقہ کے پوری دنیا کے امام تھے. اسی طرح حافظ ابن حجر نے امام مسلم کے بارے میں جو مشہور محدث ہیں، یہ لکھا ہے تقریب و تہذیب میں کہ وہ محدث، مفسر، مصنف، عالم اور فقی تھے. تو اب یہ کہنا کہ محدثین فقی نہیں تھے، فقی دوسرے لوگ ہیں، یہ غلط ہے، جھوٹی بات، بے اثر بات ہے. یہ سارے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، شافعی، امام مالک، یہ سارے فقی تھے. اب ان سارے فقہا کو چھوڑ کر یہ کہنا کہ صرف امام ابو حنیفہ فقی تھے، یہ غلط بات ہے. اب امام ابو حنیفہ کو جو آدمی فقی مانتا ہے، اور امام شافعی اور احمد بن حنبل اور امام مالک اور دوسرے محدثین کو فقی نہیں مانتا، یہ شخص بالکل باطل عقیدے پر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور میرا خیال ہے کہ حنفی حضرات بھی اس کی تردید کریں گے. اب رہ گیا کہ انہوں نے شرح بیان کی حنفی فقہ. دیکھیں اب امام مالک نے بھی شرح بیان کی، امام شافعی نے بھی بیان کی، احمد بن حنبل نے بھی بیان کی، دوسرے علماء نے بھی بیان کی، امام بخاری اور مسلم نے بھی. تو امام ابو حنیفہ نے اگر حدیثوں کی کوئی شرح بیان کی، کوئی تفسیر، تو وہ کدھر ہے، وہ کتاب کدھر چلے گی؟ اب اس وقت پوری زمین پر امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین کے چاروں کونوں میں جائیں، کسی جگہ امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی یا لکھوائی کوئی کتاب موجود نہیں. بس موضوع من گھڑت کتابیں بعض حنفیوں نے ان کے ساتھ منسوخ کی ہیں، وہ بھی بہت بعد میں. ان کی اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں. تو جب ان کی اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں، تو کہاں انہوں نے تشریح بیان کی حدیث کی؟ مثال کے طور پر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی، امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، امام مالک نے موطا لکھی، لیکن امام ابو حنیفہ نے کون سی صحیح ابو حنیفہ لکھی؟ وہ اب کوئی بھی نہیں، پوری دنیا میں کوئی نہیں. تو یہ خواہ مخواہ جھوٹی بات ہے جو امام حنیفہ سے منسوخ کی گئی. امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، ان میں دو شاگردوں نے کتابیں لکھی، ایک قاضی ابو یوسف نے اور ایک محمد بن حسن الشیبانی نے. قاضی ابو یوسف ضعیف تھا جمہور محدثین کے نزدیک، جس طرح کہ ہم نے اپنے رسالے الحدیث میں تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور وہاں پر تین لکیریں ہم نے خالی چھوڑ دیے اپنے رسالے پر، کہ پوری دنیا کے جتنے حنفی ہیں ان میں سے اگر کسی کے اندر کوئی جرأت ہے تو قاضی ابو یوسف کی توثیق ثابت کرے، اس کو سکہ کرنے والا کوئی آدمی ہے وہ ثابت کرے، اور بیچارے ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکے. دوسرا جو امام حنیفہ کا شاگرد ہے وہ محمد حسن شبانی قذاب تھا. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہمی قذاب، یہ جھوٹا ہے، جہمی ہے. اور دوسرے محدثین نے بھی جرح کی. امام ابن معین کی اپنی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا لیسا بشے، یہ کچھ چیز بھی نہیں تھا. تو امام حنیفہ کے دونوں شاگردوں نے اگر کوئی شرح کی ہے تو یہ باطل ہے، کیونکہ یہ دونوں ضعیف تھے، قابل اعتبار نہیں تھے، ایک قذاب تھا، دوسرا ضعیف تھا. تو امام صاحب کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں، تو کدھر حدیث کی شرح اور کدھر فقہ اور کون سے فقہا؟ یہ جھوٹی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نمی پران مریدہ امی پرانن، پیر نہیں اڑتے مرید اڑاتے. جس طرح بریلی آزاد کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمارا بابا جو تھا نا وہ بڑا یہ نہیں کرتا تھا، وہ آسمان پر اڑتا تھا اور وہ پانی پر چلتا تھا وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جس مولوی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کو لوگ ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں، جھوٹ بولا ہے بالکل، اس کی کوئی اثر نہیں. امام ابو حنیفہ نے کسی ایک صحیح حدیث کی کوئی شرح بیان کی نہیں. اگر ہے تو میرے حنفیوں سے چیلنج ہے کہ بھائیو وہ پیش کرو، کدھر ہے وہ امام صاحب کی صحیح ابو حنیفہ کدھر ہے جس نے حدیث کی تشریح بیان کی، جب ان کی کتاب ہے ہی نہیں؟ یا تو لگتا یہ ہے کہ امام صاحب نے کوئی کتاب لکھی تو ہوگی، خیر وہ کتاب وہ اہل حدیث کے حق میں ہوگی، اس لیے حنفیوں نے اس کو چھپا لیا، اس کو جلا دیا ہے، پتہ نہیں کدھر ان کو وہ چھوڑ آئے ہیں. اب دنیا میں بہرحال ان کی کوئی کتاب نہیں. اگر امام صاحب کی کتابیں اہل حدیث کے حق میں نہ ہوتی نا، تو یہ تو انہیں نہ چھپاتے نا. یا تو وہ کتابیں ضائع ہوگی تاریخ میں، یا انہوں نے لکھی نہیں، اگر انہوں نے لکھی ہے تو پھر وہ ان کو یا ضائع ہوگی تاریخ میں، یا ان لوگوں نے چھپا لیا. اب رہ گئی کتابیں محمود بن حسن شیبانی اور قاضی یوسف کی، تو دونوں کتابیں اس لیے مردود ہیں کہ دونوں ایک ضعیف دوسرا کذاب، پھر ان سے ثابت بھی نہیں. تو بہرحال یہ اب آپ بھائیوں سے میں اجازت دیتا ہوں، اب وقت نہیں ہے، اب نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے. تو یہ جو بھائی رہ گئے ہیں ان کے اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جزائے خیر دے. اس بارے میں اہل حدیث علماء کی طرف سے کیا بھی جا رہا ہے اور بیان بھی ہو رہے ہیں کہ یہ غالباً طاہر القادری صاحب نے کوئی انگلینڈ میں کچھ کیا تھا کام، جھوٹھی باتیں کہی تھی. طاہر القادری کا ایک رات میں نے لکھا بھی ہے، وہ ایک رات تو پہلے لکھا تھا جو طاہر القادری کو ہم نے بھیجا تھا مناج القرآن کو، کوئی جواب نہیں آیا. اب ہم نے اس کا ایک اور رات لکھا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ سے بھیجیں گے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں نے یہاں پر درس میں بھی اس پر رد کیا تھا، اور مولانا ہوئی ہے گوندلوی نے بھی رد کیا. تو یہ جھوٹھی باتیں ہیں، آپ ان لوگوں سے مطالبہ کریں کہ بھائی تم ایک جو ہے نا حدیث بیان کر دو صحیح حدیث جسے امام حنیفہ نے روایت کیا، اور پھر اس کی تشریح اور فقہ بیان کیا جب ہے ہی نہیں. ہاں جی یہ سوال ہے جی، ٹیسٹ میں لکھا ہوا آ گیا. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سے اجازت دوں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، کہ اللہ شارق کے نزدیک ہے اور تم کہتے نہیں ہو. استغفر اللہ، ہم اس آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ شارق سے قریب نہیں ہے. بھائی ہمارا عقیدہ ہے اللہ شارق سے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب دیکھتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اتر کر زمین میں آ گیا، حلول کر گیا کائنات میں، یہ بات باطل ہے. اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہے. اللہ سات آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے اور اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہے. یہ جو آیت شارق کے قریب والی آیت ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس میں یہ الفاظ بھی قرآن مجید مجھے دے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں. میں دیکھیں ابھی بتاتا ہوں، یہ سورہ کاف کی آیت ہے. سورہ کاف اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں. نعلم، ہم جانتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کی شارق سے قریب ہیں. تو یہاں پر اللہ کا شارق سے قریب ہونا علم کے لحاظ سے، نعلم کے الفاظ یہاں موجود ہیں. اس آیت میں خود نعلم کے الفاظ موجود ہیں. جدھر بھی اللہ کا قریب ہونا آتا ادھر یعلم نعلم کے الفاظ ضرور ہیں. اور یہ جواب دیا ہے امام علیہ سنت احمد بن حنبل نے، اور ہم تو اس کا یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شارق سے قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم اور قدرت کے لحاظ سے شارق سے قریب ہے. خود وہ سات آسمانوں سے اوپر، اپنے عرش سے اوپر ہے. تو اسی بار میں اقتباس کرتا ہوں، آپ بھائی سارے جو ہیں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، میں بھی آپ کو یاد رکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.